السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مثل درس من كلمة توحيد كمفهوم وكلمة توحيد كموضوع بر جن إحكام ومسائل بيان كيه في وآج کے درس میں اسی موضوع کو مکمل کرتے ہوئے کلمہ شہادت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے نمبر ایک کلمہ شہادت کا مفہوم، نمبر دو کلمہ شہادت کی شرطیں، نمبر تین شرط رکن واجب کی حقیقت، یہ الفاظ کہاں سے آئے، کچھ علماء کا اعتراض اور اس اعتراض کا جواب، نمبر چار کلمہ توحید صرف زبان سے کافی نہیں، زبان کے قول سے کافی نہیں بلکہ زبان کے قول کے ساتھ دل سے یقین اور عمل، جسم اور بدن سے عمل بھی ضروری ہے، نمبر پانچ کلمہ توحید کے عملی فوائد، چند مثالیں اور قصے ایک دو بیان کروں گا انشاءاللہ، نمبر چھ کلموں کی حقیقت کیا ہے، جو مشہور چھ کلمے ہیں. تو شروع کرتے ہیں کلمہ شہادت، یہ سب ساتھی جانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے. اور شہادت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گواہی کے لفظ سے، گواہی. جب ہم کلمہ شہادت کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور پیغمبر ہیں. گواہی کا لفظ جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. جیسے آپ جانتے ہیں جب کوئی قاضی کسی کیس میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور گواہ کو طلب کرتا ہے، تو گواہ وہ معتبر ہوتا ہے جو اس کیس کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، یعنی اسے یقین علم ہو اور وہ زبان سے بھی بیان کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا شخص ہے جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، اور گواہی دے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا اس نے چوری کی ہے، تو قاضی اس گواہی کو پختہ کرنے کے لیے مختلف سوالات پوچھتا ہے، اور وہ گواہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان سوالوں کو جواب دیتا ہے. اس طریقے سے دوسرا گواہ اور تیسرا گواہ، اگر تینوں یا جتنے گواہ بھی موجود ہیں سب کا جواب ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو علم یقینی تھا، اگر ان کا جواب مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے. تو گواہی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک زبان کا قول، نمبر دو دل سے یقین، یعنی علم ہو اور علم یقینی ہو، عام علم نہیں، علم کے بھی درجات ہیں. وہ علم یقینی علم جس میں شک کی گنجائش نہ ہو. تو یہ دیکھ کے کلمہ شہادت کا کس طریقے سے ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس گواہی کے مفہوم کے الفاظوں میں تھوڑا سا اس طریقے سے کلمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں دل سے یقین کرتے ہوئے اور زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. تو دل سے یقین اور زبان کا اقرار بہت ضروری ہے. اور عام گواہی میں اور کلمہ شہادت گواہی میں جو فرق ہے, عام گواہی میں صرف زبان کا قول اور دل کا یقین کافی ہے, لیکن کلمہ شہادت کے لیے اس کے ساتھ تیسری شرط بھی ہے. زبان کا قول نمبر ایک, دل سے یقین نمبر دو, اور بدن سے عمل نمبر تین. جب تک زبان کے قول کو اور دل کے یقین کو عملی صورت نہیں دیں گے اس وقت تک اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ گواہی ناقص گواہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے, شریعت ہے, یہ دنیا کی گواہی نہیں جو دنیا میں رہ جاتی ہے. یہ وہ گواہی ہے جس کا فائدہ موت کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے. اور اسی کلمہ شہادت اور اسی گواہی کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب کتاب ہوتا ہے, اور لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں, فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر, نعوذ باللہ من ذلک. لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس درس میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. آج کے درس میں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عبدہ ورسولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ جب تک آپ یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھتے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتے. اور نماز میں تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم یہی پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر کوئی شخص یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, درست ہے؟ اس کا تشہد پورا نہیں ہے, تشہد درست نہیں ہے. کیوں؟ یہ الفاظ توقیفی ہے, عبادت ہے. اور کلمہ شہادت تشہد میں یہی الفاظ ضروری ہیں اور اس کی حکمت ہے. حالانکہ دیکھا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ کوئی حرج نہیں ہے, الفاظ صحیح ہیں, لیکن تشہد میں وہی الفاظ ضروری ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جس طریقے سے ہمیں انہوں نے بیان کیا اور صحابہ کرام سے ہمیں یہی الفاظ ملے. حکمت واللہ اعلم یہ ہے, اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, عبد و رسول یہ دو لفظ ہیں. عبد بندہ, بندگی کرنے والا, جس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا, اور جس نے بھی بندگی کا انکار کیا, یعنی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بندگی کا انکار کیا, اس نے شرک کیا. کیونکہ غلو آ جاتا ہے اور غلو کی وجہ سے حد گزر جاتی ہیں, اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اسے علم بھی نہیں ہوتا, شرک کے درد میں پھنس جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ رسول ہو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر, اور پیغمبر ہمیشہ سچ بولتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے, بلکہ بعثت سے پہلے بھی کیا مشہور تھے؟ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسولوں کو کبھی جھٹلایا نہیں جاتا, یہ حکمت ہے. حالانکہ دیکھیں آپ سراج المنیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن مجید میں, رحمت للعالمین, البشیر النذیر, لیکن کلمہ شہادت میں جب تک آپ عبدہ و رسولہ نہیں کہیں گے آپ کا کلمہ ناقص ہے. اور اس میں سخت جواب ہے تین بڑے گروہوں کے لیے جو آج بھی موجود ہیں اور ان سے سخت جھگڑا ہوتا ہے ہمارا. عبدہ کے لفظ میں سخت جواب ہے ان صوفی حضرات کے لیے, بریلویوں کے لیے خاص طور پر, جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیا, وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس طریقے کے الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار پورا نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل غلط ہے، باطل ہے. اور رسولہ کے لفظ میں، کیونکہ جب آپ جانیں گے کہ عبدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہوتا ہے وہ کسی کے لیے حاجت روا کر نہیں آ سکتا ہے. جو خود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتا. تو زبان سے عبدہ خود پڑھتے ہیں لیکن عملاً انہیں رب بنا دیتے ہیں. یہ اس کلمے کی حقیقت کی منافی ہے. اور رسول کے لفظ میں اگر ذرا غور کریں، دو بڑے گروہوں کے لیے سخت جواب ہے. نمبر ایک، پرویزی منکرین حدیث، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کیوں جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. زبان سے یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور نماز میں بھی یہی پڑھتے ہیں، ان کا یقین ہے. لیکن رسولہ کے لفظ میں ان کے لیے سخت جواب ہے. جب آپ مان چکے ہو کہ رسولہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اور پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید بھی لے کے آئے اور اس کے ساتھ حدیث کو بھی لے کے آئے، کیونکہ اگر قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے کہ قرآن مجید سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو قرآن مجید سے ہی ہم نے ثابت کیا. پہلے درس میں اگر آپ ساتھی کو یاد ہے، صرف قرآن مجید سے ہی ثابت کیا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی حدیث کا انکار نہیں، بلکہ حدیث کا اثبات ہے قرآن مجید میں ہی صرف. تو جو منکرین حدیث ہیں، یا تو وہ رسولہ نہ پڑھے اپنے کلمے میں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھیں. اس لفظ کا مقصد یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اور پیغمبر جو چیز لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور دوسرا گروہ، وہ رسولہ کے لفظ میں دوسرے جو گروہ ہے وہ ہے اندھی تقلید کرنے والے. اندھی تقلید کرنے والے، جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں، وہ اپنے امام کے قول کو ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یا صحیح حدیث کا تعویل کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ قول ہمارے امام کا ہے، اور ہم اپنے امام کے قول کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم پر واجب ہے کہ ہم تقلید کریں، اور صرف ایک امام کی تقلید، جسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے یا اندھی تقلید کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیں، یہ حرام ہے، جائز بالکل نہیں کسی صورت میں. اور اس کی جو بدترین صورت ہے وہ شرک و پایہ کی صورت ہے، بدترین صورت. ہر مقلد شرک و پایہ میں، یہ یاد رکھیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں. پھر ساتھ نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ یہ بات درست نہیں، تقلید، ہر قسم کی تقلید حرام ہے، ہر قسم کی تقلید حرام نہیں ہے. ضرورت کے وقت تقلید جائز ہے، لیکن اندھی تقلید، شخصی تقلید حرام ہے. اور اس کی بدترین صورت جو ہے وہ ہے شرک و پایہ کی، جو شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یاد رکھیں، تو ان کے لیے سخت جواب ہے. وہ رسولہ کے لفظ میں کلمہ شہادت کا مفہوم یہ صحیح مفہوم ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہی مفہوم ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک. اور گواہی میں دونوں چیزیں، زبان کا اقرار اور دل سے یقین اور بدن سے عمل، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. آئیے دیکھیں غلط مفہوم کیا ہے. اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کا غلط مفہوم کیا ہے، جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں، خاص طور پر جو بریلوی گروہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا مفہوم یہ نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے. اس کے لیے بھی بیان کرتا ہوں جو میں نے بات بیان کی اس کی پورے دلیل قرآن اور حدیث اور اپنی جگہ سب بیان کرتا ہوں میں، لیکن پھر یہ مخالف قول بیان کر دوں تاکہ موازنے میں بات واضح ہو جائے. بریلو کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کمال کے درجے میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انہیں عالم غیب مطلق نہ سمجھا جائے، ان کے پاس کن فیکون وہ مشکل کچھ حاجت روا ہے، نمبر تین وہ حاضر و ناظر ہیں، نمبر چار زندہ ہیں، نمبر پانچ نور ہیں بشر نہیں ہیں. باقی اور لمبی لسٹ میں ان پانچوں پہ اتفاق کرتا ہوں. تو آئیے دیکھیں کہ یہ عقیدہ کہاں تک ٹھیک ہے اور درست ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علم غیب جاننا، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ سوال غلط، جواب غلط ہے آپ لوگوں کا. جواب تفصیل سے دیا کر، یاد رکھیں. علم غیب نہیں جانتے کہ مطلب کچھ نہیں جانتے، اور رسول رسول نہیں ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب میں سے کوئی نہ کوئی خبر دے نہ دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق نہیں جانتے، اور کوئی بھی مخلوق نہیں جان سکتا، کوئی بھی مخلوق علم غیب مطلق نہیں جان سکتا. لیکن علم غیب تقدیر کے ساتھ، قید کے ساتھ اللہ تعالی نے ہر رسول کو دیا ہے. یہ جو وحی ہے جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے، غیب یہاں کے سب. اس اللہ تعالی نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم ہمارے لیے آسان کر دے. تو کیا اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ قبول کیا اللہ تعالی نے، اور اسی دعا کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور پورا کا پورا قرآن مجید ہے. سورہ فاتحہ کی جو حکمت ہے شروع میں کیوں ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد وعدہ ہے، اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندے کے درمیان، پھر دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس نے میرا وعدہ پورا کیا اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین تھا، میں بھی وعدہ پورا کرتا ہوں صراط مستقیم اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور وہ مرتے دم صراط مستقیم پر چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا قرآن مجید اتارا. قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كون المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. سب سے پہلے کیا ہے؟ يؤمنون بالغيب، تو غیب پر ایمان. جو قرآن مجید اترا ہے، وحی نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اسے حدیث کی صورت میں نصف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیب ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیب جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اور حضرت قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو كنت اعلم الغیب ما استكثرت من الخیر وما مسني السوء. ان کو کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے کثرت سے خیر پا لیتا، اور کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی. جنگ احد میں اگر یہ علم ہوتا غیب کا کیا ہونے والا ہے، تو پہلے سے تیاری کر کے جاتے اور کبھی تکلیف نہ پہنچتی. صحیح کہ نہیں؟ یہ واضح دلیل ہے کہ ان کے پاس علم غیب مطلق نہیں ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. مريم عليه الصلاه والسلام کی کفالت کے لیے زکریا علیہ السلام اور دیگروں کے ساتھی آپس میں قرآن دازی کرنے لگے، کون کفالت کرے گا مریم علیہ الصلاه والسلام کی؟ تو انہوں نے قرآن دازی کی، اور وہ قرآن زکریا علیہ الصلاه والسلام کے نام کا نکلا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن مجید میں اس وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے جب یہ قرآن دازی ہو رہی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت ثاويا في اهل مدين، جب اہل مدین کا قصہ بیان کیا تو کیونکہ یہ بھی غیبیات میں سے تھا، یہ پہلے قوم گزر چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے اور آپ اس کا علم بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورسلا قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصهم علیک، کچھ ایسے رسول اور پیغمبروں کا قصہ ہم نے بیان کیے ہیں اور کچھ ایسے جو ہم نے بیان نہیں کیے جن کا علم آپ کو بھی نہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث اور قصہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ اسلام کے بارے میں دریافت کیا کیا ہے، پھر ایمان، پھر احسان، اور آخری میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو نے فرمایا من مسئول عنہا بأعلى من السائل، جسے سوال کر رہے ہو وہ اسے نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے، جیسے آپ کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو علم غیر مطلق کبھی نہیں اور نہ کبھی تھا. امجد خان بریلوی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں خالص الاعتقاد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خود ان پانچ چیزوں کا علم تھا بلکہ آپ جسے چاہیں عطا کر دیں. وہ پانچ چیزیں آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر، بارک اللہ فیک. علم غیب، سب سے پہلے علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کچھ اس میں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، بالکل نہیں. آیت کریم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بلکہ یہ مفہوم اور یہ مقصد ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اچھا ہے یا برا ہے، یہ جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے. اور اسے کہتے ہیں علم ازلی، کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ جان چکے ہیں اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے، یہ شخص فلا شخص پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیا کرے گا اور کہاں پہ مرے گا، پورے سے پورے اس کے جو بایوگرافی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکے ہیں. یہ علم سب علوم غیب میں سے ہے. جب پتہ گرتا ہے کہیں پہ، یہ اللہ تعالیٰ علم کہاں گرتا ہے اور کب گرتا ہے، باریک بینی کا علم، اللطیف الخبیر سبحانہ وتعالی، اسی فلسفہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اور یہاں پر خالص الاعتقاد میں یہ شخص یہ کہتا ہے یہ پانچ علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے اور وہ جسے چاہے عطا بھی کر سکتے ہیں. دروازہ کھول دیا نا، اب آگے غوث کے پاس پہنچ گئے اور غوث نے بلال صاحب کو عطا کر دیا. اس طریقے سے سلسلہ جاری ہے، یہ دروازے کھل کے گئے ہیں. علم غیب، آج جتنے فقیر جنگلوں میں گھومتے ہیں ان سب کو علم غیب آتا ہے. نعوذ باللہ. نمبر دو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے. ملفوظات میں احمد رضا خان بریلوی یہ لکھتے ہیں انبیاء کرام کی حیات حقیقی ہے اور دنیاوی ہے، وہ زندہ ہیں اور آگے بہت سارے اس طریقے سے مختلف نقولات ہیں. دوسری وہ لکھتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کی بیویاں غم طہارات رضی اللہ عنہ اجمعین وہ بھی آتی ہیں ان سے ملاقات کے لیے، وہ شرداشی کرتے، اس طریقے سے الفاظ ہیں. بہرحال تو یہ کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ یا تفاوت قرآن مجید میں انک میت وانہم میتون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. ثم انک یوم القیامت، پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ دونوں برابر، جیسے زندگی موت برابر ہیں، بعث بھی اسی طریقے سے برابر ہے. یعنی عام انسان کیسے مرتا ہے؟ دن تعلق ختم ہو جاتے ہیں اس کا، اور قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. قیامت کے دن بعث جب ہوگا, جب سور دوسرا سور پھونکا جائے گا, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے. اول من یشق عنہ قبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد باقی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, پھر باقی انسان اٹھیں گے. جب بعث ایک جیسا ہے, قبر کے بعد زندگی ایک جیسی ہے, پھر موت بھی ایک جیسی ہے. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور جس کے یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, دنیاوی زندگی زندہ ہیں, یاد رکھیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ قرآن مجید کو جھٹلایا ہے. اگر واضح الفاظ میں فرمائے انک میتون و انہم میتون, جیسے یہ لوگ مر جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, اگر واقعی زندہ تھے کیا پھر زندہ کو غسل دیا گیا؟ اس کے بعد کیا زندہ کو کفن پہنایا گیا, زندہ کو قبر میں ڈالا گیا, اس پر مٹی ڈالی گئی؟ یہ بات عقل مان سکتی ہے؟ کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ, والد کسی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو, اسے غسل بھی دیا جا رہا ہے, اسے قبر کے اندر بھی ڈالا جا رہا ہے, پھر مٹی کے سور پہ ڈالی جا رہی ہے, کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ واضح الفاظ بیان کر دیا انک میتون و انہم میتون, تو پھر دنیا سے ان کا تعلق ختم ہے. ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, درود پہنچتا ہے اور درود کا جواب دیتے ہیں بس. اور یاد رکھے علم الغیب جو ہے, علم الغیب میں جتنا ہمیں علم ملا ہے اتنی ہی بات کریں گے, اس سے زیادہ بالکل نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ گمراہی ہے. وہی سلف صالحین کا راستہ ہے. اگر اس کو ہم مزید دیکھتے جائیں گے تو دروازہ کھلتے جائیں گے گمراہی کی طرف. اور سمے اہم ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی, جب آگے درس انشاءاللہ آئیں گے قبر کی حقیقت میں وہ تفصیل سے بات بیان کریں گے انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر بشر ہیں, بشر نہیں نور ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور ہیں. فتح و رضویہ میں عمر اسلام بریلوی کہتا ہے بشر کہنا کفر کا مقولہ ہے, یہ بشر کہتے ہیں وہ کافر ہے. اور نفی الفی میں بیان کرتے ہیں آپ کا سائے زمین پر نہ پڑتا تھا, آپ نور محض تھے. روشنی کا سایہ ہوتا ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. دیکھیں ذرا غور کریں, قل حکم دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, خود ہی اللہ تعالیٰ خود بیان کر سکتے تھے لیکن قل کیوں؟ کیونکہ اختلاف اسی میں ہے کہ زندہ ہے یا نہیں, کہ بشر ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی گواہی دلوائی کہ قیامت میں کسی پر حجت نہ ہو, یہ نہ کہ کوئی اور نبی تھا, یہ نہ کہ صرف قرآن مجید میں یہ عام آیت تھی, انہیں کی زبانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل انما, یاد رکھے انما کا لفظ عربی میں آ جائے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے, یعنی صرف اور صرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما کا ترجمہ صرف اور صرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما انا میں, پھر تاکید کی بشر بشر ہوں, کافی ہے کہ نا نہیں. مثلکم تمہارے جیسا بشر, کوئی خاص بشر نہیں, وہ بشر نہیں جو مٹی سے تو پیدا ہوا لیکن اس مٹی میں اللہ تعالیٰ کا نور شامل ہے, بالکل نہیں. بشر مثلکم سے سب کی نفی ہو گئی. بشر جیسے آپ بشر ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, ہنستے ہیں, روتے ہیں, وہی بشر. بشر مثلکم, لیکن فرق یہ ہے انما یوحى الی, پھر انما صرف اور صرف وہی نازل ہوتی کس کے اوپر؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. کوئی بزرگ یا کوئی پیر آ کے کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی, جھوٹا ہے. لیکن وہ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ وحی دروازہ بند ہو گیا تو کہتے ہیں ہم براہ راست دیکھتے ہیں, اور اتنے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں زندگی میں, نعوذ باللہ. کسی موجود ہیں دعوے کریں گے انشاءاللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, پھر قل نبی اسلام کی زبانی دوسری مرتبہ، سبحان ربی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کہ میں نور ہوں، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہوں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یاد رکھیں تسبیح اور تکبیر، اگر غور کرو قرآن مجید کے الفاظ میں، تسبیح پورے کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تکبیر مکلفین کے لیے، انسان کے لیے زیادہ ہے. نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر رکوع میں، اس کے بعد ہر اس کے دیر سے اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم اور بڑائی بیان ہوتی ہے، اور پوری کائنات کی تسبیح. اب جانتے ہیں کیوں، حکمت کیا ہے؟ یہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تنقیص بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تکبیر کا، اور پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، پوری کائنات گواہی دیتی ہے. اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا انسان، کسی نے شرک کیا وہ انسان ہے، کسی نے نافرمانی کی وہ بھی انسان ہے. اللہ کی قسم یہ سورج کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ایک انچ قریب ہو جائے زمین کولا ہو جائے گی، ایک انچ دور ہو جائے زمین برف کا گولا بن جائے گی، کبھی نافرمانی نہیں کرتا. یہ انسان ہے، کمزور ضعیف بیچارہ انسان، یہی نافرمان ہے، اور سینہ تان کے اس زمین کو پر چلتا ہے. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، بشر ہوں لیکن رسول بھی ساتھ ہوں. اس میں ایک میں اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اکثر ساتھی اگر کوئی کر جب سوال ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جواب کیا ہوتا ہے؟ بشر ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن تفصیل ہونا بہت ضروری ہے. بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں، کیونکہ ان آیات میں آپ دیکھیں انما یوحى الیہ بشرا رسولا، یہ قید ساتھ لگائی ہے. وہ بشر نہیں جو نافرمان ہے، وہ بشر نہیں جو بدکار ہے، وہ بشر نہیں جو سستی کرتے ہیں، یہ وہ بشر ہیں، نافرمانی کرنے والے، سستی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، یہ سب بشر ہیں، ایسے بشر ہیں. غلطی کرنے والے وہ بشر نہیں ہیں، جو جان بوجھ کے خطا کریں وہ بشر نہیں ہیں. اور بشر کے نفس میں یاد رکھیں تنقیص نہیں ہے، تو مخالفین کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر بشر کہتے ہیں تو ان کی شان میں کمی ہو جاتی ہے. حقیقت میں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا، اس بشر کے نفس میں ہی ان کی بلندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ بشر ہوتے ہوئے سب سے بہترین نماز ادا کرنے والے، بشر کے ہوتے ہوئے سب سے بہترین روزہ رکھنے والے، بشر کے ہوتے ہوئے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، سب سے بہترین والد، سب سے بہترین خاوند، سب سے بہترین دوست، ایسے بشر ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رات کو اور نماز ادا کرتے ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نور ہوتے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تکلیف ہوتی نہیں کبھی، نہ کبھی غمی، نہ کبھی نہ کوئی تکلیف. جب نور اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اگر نعوذ باللہ جیسے وہ کہتے ہیں، تو اگر وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں تو نور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلندی تو اس میں ہے کہ بشر ہوتے ہوئے بھی ان سب تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وہ سب سے بہترین ہو، یہ بلندی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین، اور درجہ بلند فرمائے، اور علما اور عملا بھی سب سے بہترین ہے. کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان اس زمین پہ نہیں آیا. تعجب کی بات ہے کہ ورفعنا لك ذکرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ تو مسلمان ہیں، چلو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی شخص اس زمین پہ نہیں آیا. نمبر چار، حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ ہے بریلوی حضرات کا کہ اشہد ان محمد عبد رسول کا یہ تقاضا ہے, یہ مفہوم ہے کہ حاضر ناظر, جب تک آپ حاضر ناظر نہیں مانتے آپ کا کلمہ ناقص ہے. تسکین الخواطر میں احمد رضا خان بریلوی بیان کرتا ہے, کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں, کوئی جگہ یا کوئی وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں, وہ ہر وقت موجود ہیں, سب کی سنتے ہیں, سب کو دیکھتے ہیں. اور پیچھے آیات میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ بیان کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب قرآن نازل ہو رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اس وقت موجود نہیں تھے جب مدین علیہ الصلوۃ والسلام قصہ بیان کیا, موجود نہیں تھے, ان کو علم بھی نہیں تھا وہ حاضر ناظر کیسے ہیں. اور مختلف آیات اور حدیث میں اس بات کا رد ہے, لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھنے والے انہوں نے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, کیونکہ وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتی ہے ہر وقت سنتی ہے, وہ کون سی ذات ہے جو ہر وقت عطا فرماتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہیں ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, سب کی سنتے ہیں, سب کو عطا فرماتے ہیں, برابری ہوئی کہ نہیں؟ یہ عین شرک یہی تو ہے. یہ عین توحید کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. توحید کا مطلب واحد سے, جس کو عربی تھوڑی سی دیاتی واحد سے ہے, اور واحد ایک ہوتے کبھی دو ہو ہی نہیں سکتا. آئنسٹائن بھی ایک اور دو بنا نہیں سکتے, کبھی نہیں ہو سکتا. ایک ایک ہے اور دو دو ہے. جب دو شریک ہو جائے تو ایک کہاں رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, تو سب کو عطا فرماتا ہے ہر وقت اور ہر جگہ پہ, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, تو پھر دو ہو گئے, پھر ایک تو نہ ہوئے. نہ اس کو شریعت تک تسلیم کرتی ہے, نہ اس کو صحیح عقل تسلیم کرتی ہے. ہاں, وہ عقل جسے مرض لگ گئی ہو, جس میں زنگ لگا ہو شرک و بدعات اور خرافات کا, وہ ان باتوں کو مان سکتے ہیں. نمبر پانچ, تصرف کرتے ہیں, ان کے پاس کن فیکون ہے. حدات و بخشش میں احمد رضحان بول میں بیان کرتے ہیں, احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن فیکون حاصل ہو یا روس. احد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. احد سے احمد کو اور احمد سے غوث کو کیا حاصل ہے؟ صرف کن فیکون نہیں, سب کن فیکون. پتا نہیں کن فیکون دو تین قسم کے ہوں گے, مجھے پتا نہیں ہے. کن فیکون ہر قسم کے کن فیکون. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جب سب کن فیکون ہی غوث کے لیے بھی آ گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ایک آیت بیان کرتا ہوں, قلنا انلک لکم ضرا ولا رشدا. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہارے لیے نہ تو کوئی نقصان کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے لیے نفع, نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں. میں املک, میری ملکیت نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, واضح الفاظ میں. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتے بھی ہیں, لیکن یہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ غلط مفہوم ہے, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا, اس کے بالکل منافی ہے. اور آگے ان شاء اللہ یہ مزید تفصیل جو ہے بیان کریں گے جب بات کریں گے الایمان بالرسل, نبی اور رسول کا ایمان کس طریقے سے ہوتا ہے, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ بات وہاں پہ بیان کریں گے انشاءاللہ. کلمہ شہادت کی شرطیں, آپ جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت کی شرطیں بھی ہیں. کتنی ہیں؟ آٹھ ہیں. آٹھ ہیں, جزاک اللہ خیر. سات ایمان کہتے ہیں کہ آٹھ ہیں, جو صحیح قول ہے. یہ لفظ کہاں سے ہے؟ یہ شرط ہے, یہ رکن ہے, یہ واجب ہے. نہ تو ہمیں قرآن سے کہیں ملتا ہے, نہ کہ یہ حدیث سے ملتا ہے. لوگوں کو ہم کہتے ہیں بدعت کرتے ہو, بدعت کرتے ہو, تو خود ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کچھ علماء کے اعتراض ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے اور کیوں استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ جب نماز کی بات ہوتی ہے. یہ نماز کی شرط ہے, وضو نماز کی شرط ہے, تکبیر و تحریم نماز کا رکن ہے, رکن سبحان رب العظیم کہنا نماز کا واجب ہے.
تو کہتے ہیں کہاں سے الفاظ آئے، یہ تفریق کہاں سے آئی؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا میں مختصر سے جواب بیان کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں ان مثل هذا الايراد دليل على قلة فهم موربه، جو شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، یہ دلیل ہے کیونکہ سمجھ بہت کم ہے، قلت فہمی ہے. وانه لا يفرق بين الغايه والوسيله، اور ایسا شخص فرق نہیں جانتا مقصد کا اور ذریعہ کا. جب فالعلماء لما ذكروا الشروط والاركان والواجبات، جب علماء نے یہ بیان کیا، اس کا ذکر کیا کہ شروط بھی ہیں، ارکان بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں، لم يأت بشيء زائد على الشرع، شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. غایت ما هنالك انهم صنفوا، صرف انہوں نے اتنا کیا کہ انہوں نے تصنیف کی، ما دل عليه الشرع، اور ان چیز کی تصنیف کی، انہوں نے اکٹھا کیا جس کی دلیل شرع میں موجود ہے پہلے سے. ليكون ذلك اقرب الى حصر العلوم وجمعها، تاکہ یہ چیز آسان ہو جائے ان علوم کو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کے لیے ہم شرطیں اور واجبات اکٹھے کر رہے ہیں، تاکہ وہ جمع کرنے میں آسانی ہو جائے. وہ بھی تعلی الى فہمها، اور اس کے بعد تاکہ وہ آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکے. تو شیخ صاحب فرماتے کہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، لیکن ایک ذریعہ ہے علم کو آسان کرنے کے لیے. جب ہم بات بیان کرتے ہیں کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں، 9 شرطیں ہیں، تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ بات بیان کی ہے. اب نماز شرط ہے، وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں. اور شرط کی جو تعریف ہے، شرط کہتے ہیں نشانی کو. نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک چیز موجود ہے تو دوسری کی نشانی ہے، اگر یہ موجود نہ ہو تو دوسری موجود نہیں ہوتی. یہی ہوتی ہے عام الفاظ میں، کیونکہ اس کے اصطلاح الفاظ مشکل ہیں ذرا، ساتھ شاید مشکل پڑے سے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا. ما يلزم من عدمه العدم ويلزم الوجود وجود ولا عدم لذاته، بہت مشکل الفاظ ہیں. بہرحال تو شیخ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہمارا، بلکہ علم کو آسان کرنے کے لفظ استعمال کیے، ان کی دلیل پہلے سے موجود ہے، اور عربی لغت میں بھی یہ لفظ موجود ہے اس طریقے سے، عربی لغت اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی واجب ارکان نہیں، وہ کلمہ شہادت کے جو 8 شرطیں ہیں ان پہ اتفاق کرتے ہیں. اب بات ہوئے کہ اب یہ شرطیں کہاں سے آئیں؟ ابھی تو کہیں نہیں کہ یہ شرط ہے کلمے کی، جیسے علماء نے نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے شرطیں بیان کی، اسی طریقے سے انہیں نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کو صحیح حدیث سامنے رکھتے ہوئے یہ الفاظ اخذ کیے اس طریقے سے کہ یہ شرط ہے، یہ واجب ہے، یہ رکن ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ شرط، شروط اور ارکان کون سے ہیں. سب سے پہلی شرط، ارکان تو بیان کر چکے ہیں، 2 رکن ہیں لا الہ الا اللہ کے، یاد رکھیں، نفی لا الہ، کوئی معبود نہیں، دوسرا ہے اثبات، اقرار، اگر معبود برحق تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اور 8 شرطیں، نمبر 1 العلم، سب سے پہلی شرط ہے علم کی، اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا علم بھی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. اور علم کی منافی ہے جہل، جو جاہل ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مفہوم اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو دار اسلام میں داخل ہوتے ہی خارج ہو گیا. اس لیے زبان سے پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سورۃ محمد آیت نمبر 9، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فعلم، جان لو، سمجھ لو، انہ بے شک کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب جاننا کیا ہے؟ جو مفہوم پچھلے درس میں بیان کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، دلیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
جو شخص اس حالت میں مر جائے
اور وہ یہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ جنت میں داخل ہوا.
اور جیسے پہلے بیان کیا تھا, ابو جہل ابو لہب
کو علم تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. اجعل الآلہ الہا واحدا, کیا سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی بات کرتا ہے؟ صرف ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کریں, جس کے لیے قربانی کریں, جس کے لیے نظر و نیاز کریں؟
یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی.
اس لیے انہوں نے مکمل انکار کیا, انہیں علم تھا. لیکن آج کے بہت سارے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے علم نہیں ہے.
نمبر دو, الیقین,
یقین کرنا. اب علم ہو گیا لیکن یقین نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں جس پر آپ کو یقین نہ ہو, بلکہ شک ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مقصد یہ ہے کہ لا موجود ہے اللہ تعالیٰ, کوئی موجود نہیں, وحیت الوجود جو پیچھے دس جائے تھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود نہیں, برحق کا لفظ کہاں سے آیا؟ نہیں یہ ضرورت نہیں ہے, بس یہ کافی ہے, یہ شک ہے, یہ بالکل درست نہیں. یقین دوسری شرط ہے اور یقین بہت ضروری ہے. علم ہے اور یقین نہیں تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو علم میں یقین ہے, دوسری شرط ہے یقین, اور یقین کے منافی ہے شک. اس کی دلیل میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جاتے اس صورت میں کہ اسے شک نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مفہوم کیا ہے. شک نہیں ہو سکے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جن شک ہو, مفہوم کیا ہے حدیث کا, جس کو شک پڑ گیا کہ اس کے یہ مفہوم نہیں ہے, کوئی اور ہوگا, تو وہ جنت سے محروم ہو, یاد رکھے. اسے بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں, من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبا فبشره بالجنه. اس دیوار کے پیچھے جاؤ, دیکھو جو شخص تمہیں ملے جو گواہی دیتا ہو ان لا اله الا الله, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, مستيقنا بها, یقین کے ساتھ. لفظ دیکھیں, یہ کافی نہیں تھا کہ لا اله الا الله زبان سے کہتے ہو, نہیں, مستيقنا بها, یقین کے ساتھ, مستيقنا بها قلبا, دل میں یقین کے ساتھ, فبشر ہو دل جنہ, خوشخبری سنا دو جنت کی. یعنی ان کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں ہے جو صرف زبان سے پڑھتے ہیں, نہ علم ہے اور نہ یقین ہے. کوشش کیا کرے کہ موبائل جو ہے اگر اب بند نہ کرو, جو یہ وائبریشن, یہ جو میوزک ہے, میوزک کی بات کر رہا ہوں میں, یہ استعمال نہ کیا کریں. اور مساجد میں میں نے دیکھا ہے, مجھے بہت دکھ ہوا ہے اللہ ہے, کہ نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے, رب ذو الجلال کے سامنے. دیکھیں اگر آپ پولیس والے کے سامنے جاتے ہیں نا, بڑے احتیاط سے موبائل بند کر کے, بڑے کپڑے ٹھیک کر کے جاتے ہیں, پولیس والا کیا کرے گا؟ چلان دے دے گا, اندر کر دے گا, دو تین دن چھوڑ دے گا. رب کائنات, رب ذو الجلال, سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر, ہاتھ باندھ کر, سر نیچے کر کے کھڑے, اچانک میوزک شروع ہو جاتی ہے, نظمیر الشیاطین فی بیت اللہ. اس لیے بھائی سے گزارش ہے, خود بھی گنہگار اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک کر دیا. نماز میں خوش و خضوع جو لب لباب ہے نماز کو بھی چلا گیا, یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ کتنے گناہ اس میں ہو گئے. تو بھائی سے گزارش ہے, عام موبائل میں عام جو گھنٹیاں ہیں, میں نے دیکھا دو ریال لیتے وہ فیڈ کر دیتے, اگر کسی ساتھی کے پاس نہیں ہے تو دو ریال دے کے وہ فیڈ کروا سکتے ہیں. عام گھنٹی جو فون کی گھنٹی ہے, اب وہ گزارش ہے ساتھیوں سے وہ استعمال کیا کریں. تو دوسری شرط تھی یقین. تیسرے نمبر پر میں ترتیب سے اس لیے بیان کر رہا ہوں, عقل و دل بھی ابھی بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ میں. نمبر تین, الاخلاص. تیسری شرط تھی اخلاص, خلوص دل سے, اور اخلاص کا منافی ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, فعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص.
اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتی، وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے جسے تیری شفاعت نصیب ہوئی قیامت کے دن؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری، بلکہ آخر زندگی جو 3 سال انہیں گزارے ہیں، اصحاب الصفہ میں سے مشہور ہیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیا اس دن کا علم حاصل کرنے کے لیے. ایک بار فرماتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور لوگوں نے سمجھا مجھے مرغی کا دورہ پڑ گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی دین کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے تھے، اور اپنے کوئی گھر نہیں تھا، اصحاب الصفہ میں سے وہ مشہور تھے. سوال کرتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعت یا رسول اللہ، کون سا خوش قسمت شخص ہے وہ جسے تیری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کل صوفی کہتا ہے کہ من گھڑت طریقوں سے، بدعات اور خرافات سے جشن میلاد منا کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے، وہ ہمیں شفاعت ہو جائے گی. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کس طریقے سے سوال کر رہے ہیں، من اسعد الناس بشفاعت، یعنی یہ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملنے والی، یاد رکھیں یہ شفاعت ان خوش قسمت لوگوں کو ملے گی. اور خوش قسمت لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہیں میری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے قال یعنی زبان کا قول، لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، خالصا من قلبی، زبان کا قول نہیں، اب یہ دل کا قول ہے، اور خلوص کے ساتھ، جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. وہ نہیں جس زندگی ساری یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مشکل کشا، یا رسول اللہ حاجت روا، میری حاجت آسان کر دے، اللہ کی قسم اسے کبھی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. وہ بدترین انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شفاعت نصیب ہوگی اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، وہ اتبان کی روایت میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جس نے لا إله إلا الله کہا ہو، يبتغي بذلك وجه الله، صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. نمبر 4، المحبہ، محبت، اور محبت کے منافی ہے بغض اور نفرت، اور بغیر محبت کے اخلاص نہیں ہو سکتا. اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قل ان کو کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، معاف کر دے گا. محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، محبت ہے سارے راتیں جشن میلاد مناتے ہیں، صبح کی نماز چلی گئی، یہ کون سی محبت ہے؟ وہ سارا رات قوالیاں اور میوزک میں راتیں گزرتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، صبح کی نماز نصیب نہیں ہوتی، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور ان لوگوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ جشن مناتے تھے اور توبہ کر چکے ہیں، کہتے ہمیں یاد نہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے، لیکن جس رات جشن مناتے تھے صبح کی نماز کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. نمبر 5، الصدق، سچائی، سچ، اور اس کے منافی ہے جھوٹ، کیونکہ جھوٹی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو محبت بھی سچی ہونی چاہیے. تو سچ 5ویں شرط ہے کلمہ شہادت کی، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبه دخل الجنہ. وہاں پر خالصا کا لفظ ہے, یہاں پر صادقا کا لفظ ہے, دونوں میں فرق ہے. خلوص اور چیز ہے, سچائی اور چیز ہے. کچھ لوگ خلوص کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے, تو دعویٰ بھی سچا ہونا چاہیے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا صادقا من قلبه, سچائی کے ساتھ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ سب جنتوں کی خوشخبری ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت دینا چاہتے ہیں اور کچھ بدبخت لوگ جنت لینا نہیں چاہتے. نمبر 6 الانقیاد. انقیاد کہتے ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا اور اس بات پہ عمل کرنا. الانقیاد اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو, کیونکہ اسلام کا مطلب ہے استسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا وہ محسن احسان کے ساتھ, دعویٰ نہیں کیا, زبان سے نہیں کہا, صرف دل سے یقین نہیں, عمل نہیں, احسان کے ساتھ. اور احسان سب سے جو مرتبہ ہے دل کا, اسلام, ایمان, پھر احسان. وہ محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى, اس نے مضبوطی سے تھاما عروة الوثقى. عروة الوثقى کیا ہے؟ اس درس میں بیان کیا تھا. کیا ہے العروة الوثقى؟ لا الہ الا اللہ. اس شخص نے کلمہ توحید کو مضبوطی سے تھاما جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کے احسان کے ساتھ. نمبر 7 القبول. اور قبول کے منافی ہے ترک کر دینا. اور قبول زبان سے ہوتا ہے, جاتے شادی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے نا, قبول زبان سے ہوتا ہے. اور قبول کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق, کہ انہوں نے انکار کیا, مشرکین قریش نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا, دین اسلام کا انکار کیا, کلمہ توحید کا انکار کیا. کیوں کیا؟ حسد من عند انفسهم, انہوں نے حسد کیا. من بعد ما تبين لهم الحق, حق واضح ہو گیا, سمجھ چکے, لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. ابو جہل نے بھی اس کا اعتراف کیا, جو جہالت کا باپ سمجھا جاتا ہے, سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی حاجی خدمت کرتے, ہم بھی حاجی خدمت کرتے, اور دونوں ہم برابر جا رہے تھے, اچانک انہوں نے کہا کہ ہم میں سے نبی آ گئے اور ہمارا کوئی نبی نہیں, ہم میں سے کوئی نبی نہیں, اس لیے ہم اس چیز کا اقرار نہیں کر سکتے. تو دل سے یقین کر چکے تھے لیکن زبان کا اقرار نہیں کیا اور نہ اس پہ عمل کیا, اور تا قیامت وہ کافر ٹھہرے. نمبر 8 الكفر بالطاغوت. ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں ومن يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے طاغوت سے کفر کیا, طاغوت کا انکار کیا, تو اس نے مضبوطی سے تھاما العروة الوثقى لا الہ الا اللہ کو, یعنی اس وقت تک لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے نہیں تھام سکتے جب تک کہ طاغوت کا مکمل انکار. اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کا برابر کر دیا جائے. یہ دلیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہے یہ 8 شرطیں لا الہ الا اللہ کی. اور اگر ہم عقلی دلیل بھی بیان کریں تو آپ دیکھیں علم سب سے پہلی شرط ہے. علم یقین کے بغیر کچھ نہیں, علم یقینی ہونا چاہیے کوئی بھی مسلمان, تو علم کے لیے شرط ہے یقین. اور یقین کے لیے شرط ہے اخلاص. اخلاص ہے تو یقین کی چیز کا ہے. اخلاص کے لیے شرط ہے محبت. نمبر 4 علم ہے, یقین, اخلاص, محبت. محبت کے لیے شرط ہے سچائی. جھوٹی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور سچائی کی شرط کیا ہے؟ ہاں انقیاد. ذات اللہ انقیاد. کیوں؟ کہ کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ دعوت رسول جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے تو انقیاد عمل ہے. ایک گھنٹہ ہو گیا الارم میں لگایا تھا ایک گھنٹے کا, ابھی دو چیزیں رہتی میں مختصر بیان کرتا ہوں. انقیاد عمل, اور انقیاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قبول نہ ہو. کچھ لوگ انقیاد سرخم کر لیتے ہیں لیکن ابھی تھوڑی سی دل میں گنجش ہوتی ہے, کاش ایسا نہ کرتے, زبردستی کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ, تو زبان سے بھی اس کا قبول کرنا ہے. اور آخر میں الکفر بالطاغوت, جب تک آپ ان معبودوں کی نفی نہیں کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کے ہاتھوں سے عبادت کی گئی ہے, تو آپ کا یہ کلمہ شہادت ناقص ہے. اب عملی دلائل سے پہلے کلمہ شہادت زبان سے کافی نہیں, عمل ضروری ہے. میرا خیال ان شرطوں سے واضح بات ہو گئی ہے, لیکن میں مزید مثالوں کے ساتھ اس بات کو میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, قریش کے کافر زبان سے اقرار کر چکے تھے اور بسا کا دل سے بھی وہ یقین کرتے تھے لیکن عمل نہیں کیا. اس کے دلیل میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد آخر سورت. اب اس سورت میں انہوں نے یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ عاجز ہو چکے, اب کوئی راستہ نہیں رہا, ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کرنا, اس طریقے سے دونوں برابر ہو جائیں گے اور یہی انصاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کیا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس میں دلیل کہاں سے ہے کہ انہوں نے زبان سے اور دل سے اقرار کیا اور عمل بھی کرنا چاہتے تھے لیکن عمل نہیں کیا, کیونکہ جب جس سال میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کس کی رہنمائی پہ کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پہ, اور اس وقت تک رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ رسول انہیں رسول نہ مانے. اس طریقے سے وہ کلمہ پڑھ بھی چکے, اقرار بھی کر چکے لیکن کیونکہ عمل نہیں کیا کیونکہ کلمہ اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نمبر دو, ابو طالب, ابو طالب نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے بھی یقین کیا اور شعر میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ یہی ٹھیک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, لیکن میری قوم مجھے کیا کہے گی, مجھے ملامت کرے گی میری قوم, اس ملامت کے ڈر سے میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. قریش نے تکبر کیا, ابو طالب ملامت کے ڈر سے عمل نہیں کیا. نمبر تین, قیصر, ایک مشہور قصے میں سے بخاری میں قیصر روم کا بادشاہ, یہ پتہ چلتا ہے کہ قافلہ آیا ہے عربیوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہیں ملا تھا, اس قافلے کو بلوایا اور ابو سفیان ان میں شامل تھا, ابو سفیان کو آگے کھڑا کر دیا, باقی جو نے پیچھے کھڑا کر دیا اور سوال کیا ابو سفیان سے, مختلف سوال کیے اور پیچھے دیکھتا رہا کہ اگر کوئی غلط جواب دے تو پیچھے جو ساتھی ہیں وہ اپنا سر ہلا کے بیان کر کے جواب غلط ہے. مختلف سوال کرتے رہے اور جب وہ جواب سنے تو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول ہے. دیکھیں عیسائی تھا, عیسائی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ, مانتے اللہ تعالیٰ کو عیسائی, اللہ تعالیٰ کو رب پہلے سے مانتے ہیں. اب اکثر جھگڑا ہوتے محمد الرسول اللہ پہ, مخالفین کہتے ہیں کہ قریش اس لیے کافر محمد رسول اللہ کے انہوں نے مکمل انکار کیا اس لیے مشرک ہے, بالکل نہیں, وہ اس لیے مشرک ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا عمل ہی نہیں کیا. وہ ایمان تو لے کے آنا چاہتے تھے, ابو طالب بھی ایمان لے کے آ چکا تھا, ابو طالب انکار نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں, یاد رکھیں رسالت کا انکار نہیں کیا لیکن عمل سے محروم ہوئے اور دل میں یہ آٹھ شرطیں موجود نہیں تھی جو میں نے بیان کی ہے, کیونکہ اسلام قابل قبول نہیں بلکہ کفر کے مرے. قیصر اس قصے کے آخر میں سید بخاری میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم وقت میں جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو جائے گی. لوگوں کا شور ہوا جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، یہ کیسے ہو گئے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اپنی کرسی کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگوں کیا تاثرات اور تم لوگ کیا جواب دیتے ہو. وہ بھی عمل سے محروم ہوا اور کفر پر بھی اس کی موت ہوئی، لیکن زبان سے مان چکا تھا، اقرار کر چکا ہے اور دل سے بھی یقین ہو گیا تھا ان سوالوں کے جواب میں کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں جو جن کی یہ صفات ہیں، لیکن دنیا کی وجہ سے انہوں نے ان آفتوں پہ عمل نہیں کیا اور وہ کافر ٹھہرے. اور کفر الاعراض، کفر اکبر کی پانچ صورتیں ہیں، اس میں سے کفر اعراض بھی ہے جسے کہتے ہیں منہ موڑنے کا کفر، کہ منہ موڑ چکے ہیں، نہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ دوستی رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کفر الاعراض. اس کی 10 صورتیں ہیں، وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ کلمے کے لیے بہت ضروری ہے علم بھی اور عمل بھی دل کے یقین کے ساتھ، جیسے آج شرطیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک شرط بھی اگر ناقص ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایک غلط فہمی بھی اس بات میں کافی بیان ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو صرف یہ فرماتے کہ زبان سے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ دل کا یقین اور اخلاص اور یہ محبت کہاں سے آئیں؟ وہ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیا مسلمان ہو گئے داخل کرنا. یہ غلط فہمی ہے اور اس کے ازالے میں یہ میں نے سب یہ دلائل بیان کی ہیں ان شروط میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا اور بلکہ اس کا عزم کیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کو کیا آپ قتل کریں گے؟ اور حضرت عمر نے یہ حدیث پیش کی. عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا اس وقت تک میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. یقول کا لفظ ہے، ظاہرا زبان کا قول ہے ظاہرا. فاذا قالوها جب وہ کہہ دیں عصموا مني دماءهم واموالهم، ان کا مال اور ان کا کل حرام ہو جاتے، معصوم ہو گیا، نہ ان کا خون کر سکتے نہ ان کا مال غنیمت ہے. الا بحقها، آخر کے لفظ میں ذرا غور کرنا، الا بحقها، الا یہ کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا لیکن حق ادا نہیں کیا، پھر تو ان کا مال بھی حلال ہے اور ان کی جان بھی حلال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے زکات سے انکار کیا، والزکاۃ من حقها، اور زکات بھی لا الہ الا اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. عمر بن خطاب خاموش ہوئے، انہیں علم ہوا کہ واقعی میں غلطی پہ تھا. اگر زکات لا الہ الا اللہ کے حق میں سے ہے تو کیا توحید حق میں سے نہیں ہے؟ اگر انہوں نے مانعین زکات کے خلاف جنگ کی اور کچھ علماء کو کفر کا فتویٰ بھی لگایا کہ وہ کافر تھے، جنہوں نے زکات کا انکار کیا کہ فرض نہیں وہ تو کافر ہے، لیکن جنہوں نے سستی کی وہ کافر نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے مشکل کشائی میں حاجت روائی میں، اس کے شرک میں کسی کو شرک اور کفر میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں. تو لا الہ الا اللہ تو سب سے بڑا حق ہے توحید. عملی فائدے لا الہ الا اللہ کے، جسے یقین ہو جائے نا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تبھی مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی چوٹ نہیں لگے گی یا اسے کوئی غم نہیں، بالکل نہیں، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ دو چیزیں درمیان میں ہوتے ہیں، اگر خیر ہو تو الحمدللہ، اگر شر ہو تو الحمد للہ کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اور اس میں قصہ مشہور ہے چوٹی کا، تعجب کی بات ہے، پوری کائنات جانتی ہے لا الہ الا اللہ، پوری کائنات، یہ درند پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ پیڑ، سب کچھ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے. اگر نہیں سمجھ سکتا تو یہ بے وقوف انسان نہیں سمجھ سکتا، بیچارہ انسان، عقل والا، یہ بے عقل چیزیں سمجھتی ہے اچھی طرح سے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نکلتے ہیں، قحط کی شدید حالت ہے، نکلتے ہیں نماز استسقاء کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے صحرا کی طرف، بارش تاکہ بارش ہو. راستے میں جاتے ہیں، ایک چوٹی کو دیکھتے ہیں، کمر زمین پر، دونوں ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف، قریب ہوتے ہیں اور سنتے ہیں یہ چھوٹی سی چوٹی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، ہم ضعیف اور کمزور ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہم پر رحم فرما اور ہمیں بارش عطا کیجیے. سوائے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جب یہ سنتے ہیں، اب پورا فوج دستہ ساتھ ہے، روک دیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں چلے واپس چلتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ کیسے واپس چلے، دعا کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں صحرا کی طرف، اپنے گھر بھی چھوڑے ہیں. انہوں نے فرمایا چلے جاؤ، فقط سقی تم بدعا غیر کے، تمہیں اللہ تعالیٰ بارش عطا ضرور فرمائے گا لیکن تمہاری دعا سے نہیں، کسی اور کی دعا سے. اور دعا مانگنے والی ایک چوٹی، اس عقل والے انسان سے بہتر تو وہ چوٹی بھی ہے جس کو ہم تقریباً دسوں ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہیں اور ہم روڑ کے چلے جاتے ہیں، علم بھی نہیں ہوتا. اور ہدہد کی کا قصہ بھی مشہور ہے قرآن مجید میں، ہدہد کو تعجب ہوا کہ ایک عورت کا اتنا عرش کیسے ہو سکتا ہے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عجیب سی قوم ہے، عورت حکمران اور سربراہ ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں سورج کی، سر جھکاتے ہیں سورج کے سامنے. تعجب کی بات ہے، سورج ہی مخلوق ہے، دیکھا جائے سورج عظیم مخلوق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہے مخلوق، کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتا. بدھ کو تعجب ہوتا ہے، آج کے کم پر اس مسلمان کو تعجب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے قبر کی طرف جاتے ہیں اور ان کے دل کھینچے جاتے ہیں، اپنی بیٹیاں، اپنی بہویں، اپنی بہنیں، اپنی بیویاں، مائیں، سب کو لے کے جاتے ہیں، کوئی عزت کا خیال نہیں، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور یہی توحید ہے، اور اسی دلدل میں وہ پھنستے جاتے ہیں. اور سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ اس عقیدے پہ مر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں. اور آج ہم سب پر یہ فرض ہے کہ انہیں حق کی تعلیم، حق بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ والجدال بالتی ہی احسن، اس طریقے سے ان تک پہنچایا جائے، یہی جہاد ہے حقیقت میں دیکھا جائے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جب جہاد کی بات کرتا ہوں تو میں جہاد کا انکار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے، جو شخص جہاد کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا اور سینکڑوں حدیث کا اس شخص نے انکار کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس طریقے سے جہاد کیا جائے جس طریقے سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جس طریقے صحابہ کرام نے جہاد کیا. علم کا جہاد کہاں کرا، علم کا جہاد کرو، امت کو کس چیز کی پہلے ضرورت ہے وہاں پہ وہ جہاد کرو، جب تلوار کی باری ہوگی تو انہیں شروع تو غوالے کے ساتھ جہاد کرو اس وقت. آج اگر کوئی شخص افغانستان میں مرتا ہے یا یہودی کی گولی سے فلسطین میں مرتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہے، انشاءاللہ وہ شہید ہے، نحسب ہو کذلک لا نزکی علی اللہ احد. لیکن جو شخص ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اس عقیدے پہ مر رہا ہے کہ مشکل کشا بھی علی ہے، حاجت روا بھی غوث ہے، اس کو جنت سے کون نکالنے والا ہے؟ اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اسے بھائی سے گزارش ہے، سب سے پہلے جو اہم بات جس طرح سے ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، دوستوں احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں، جو بھی مسلمان بھائی ہیں، ان سب تک یہ علم پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور حدیث کو جمع کر دے اور شرک اور بدعات اور خرافات سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کوئی سوال آپ نے پوچھیں گے تو آج میں پوچھوں گا. پھر کیمرے کا استعمال درست نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اشد ضرورت کے وقت آپ استعمال کریں. میں ویڈیو کیمرے کی بات کر رہا ہوں, عام کیمرہ تو حرام ہے کسی کو شک نہیں, ویڈیو کیمرے کی بات کر رہا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضرورت ہو. وہ ضرورت کی مثال انہوں نے دی ہے کہ کافر ملک ہے وہاں پر صحیح طریقے سے شریعت کا علم نہیں پہنچ رہا, تو آپ اگر اس چینل کے ذریعے سے صحیح علم پہنچاتے ہیں قرآن اور حدیث کے سلف صالحین کی روشنی میں تو وہ طریقہ درست ہے, اس کے علاوہ درست نہیں ہے. میرے نام میں شرک ہے مرتضی بخش. جی ہاں میرا نام اصل نام میں شاید آپ نہیں تھے, میں اصل میں بریلوی تھا اور بریلوی خاندان سے تعلق تھا میرا, اور میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش. صرف مرتضی بخش نہیں مرکب اس طریقے سے تھا. تو جب میں یہاں سے پرائمری پاس کی تھی اور یہاں پر ساتویں کلاس مڈل شروع ہوتی ہے, ساتویں کلاس میں گئے تو انہوں نے داخلے سے انکار کر دیا, یہ غلام مرتضی کیسے ہو گئے, ایک نام رکھو, یا غلام رکھو یا مرتضی رکھو. یہ بڑی مشکل سے غلام کو نکالا اور مرتضی ہی رہا. اور والد صاحب کا نام نبی بخش ہے, والد صاحب کا نام میں تبدیل نہیں کر سکتا لیکن عقیدہ تبدیل ہو چکا ہے الحمدللہ, کیونکہ ہمارے جتنے بھی کاغذات ہیں جتنی بھی ڈگریز ہیں میرے بہنوں کے میرے بھائیوں کے سب کی نبی بخش کے نام سے معروف ہیں, اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ سب کی یہ تبدیل کر دوں, لیکن اتنا ہو چکا ہے کہ مجھے لوگ اس نام سے جانتے ہیں اور میرے ڈگریز میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. جب یہاں میں پڑھتا تھا میں عربی میں مرتضی بخش ہی تھا, اور اس میں کچھ ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ وہی مفہوم ہے بخش کا جس میں شرک کی گھن آتی ہے اور بو آتی ہے, لیکن الحمدللہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کا عقیدہ درست ہے, سب الحمدللہ موحدین ہیں, قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں, اور میرا نام مرتضی بخشی ہے اور ایسے رہے گا. جی ہاں آئل بخش ہے لیکن وہ نام کے ساتھ نہیں جوڑتے, فیملی بنا دیا, مجھے بھی وہی سمجھتے تھے. جی ہاں اس طریقے سے اجازت نہیں ہے, اس طریقے سے اجازت نہیں ہے. اگر یہ اس مفہوم سے ہو, اس مفہوم سے اگر ہو تو جائز نہیں ہے. لوگ اس لیے نام رکھے, میرے والد نے بھی اس لیے نام غلام مرتضی رکھا کہ مرتضی کا غلام, علی مرتضی کا میں غلام ہوں, اور میرے دادی والد صاحب کا نام اس لیے بخش رکھا کہ نبی بخشا ہے میرے والد صاحب کو, یہ عقیدہ تھا اور اسی نام رکھے جاتے ہیں, اور یہ بالکل باطل عقیدہ ہے, درست نہیں ہے. لیکن اب اپنا نام تبدیل نہیں کر سکتا میں, یہاں سے مجھا رہی ہے کہ نہیں, اس مفہوم سے نام رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں. لیکن جب عقیدہ درست ہو گیا الحمدللہ, اور نام میں بھی جتنی تبدیل ہو سکی ہو گئی ہے, اس سے مزید نہیں ہو سکتی تبدیلی. ہاں لیکن اپنے والد صاحب کا نام کیسے چھوڑ سکتا ہوں. جی ہاں جی ہاں نہیں مسیح اللہ پھر مسیح ہی رکھ سکتے ہیں, ہم کہاں رکھ سکتے ہیں. پہلے دیکھیں الفاظ میں اگر دیکھیں مسیح اللہ خاص نبی کے لیے تھا, کیونکہ مسیح کا لفظ جیسے استعمال کیا جاتا ہے عام لوگوں کو استعمال نہیں کیا جاتا, اور کرسچن یہ نام زیادہ رکھتے ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں جو کافر ہیں ان کی مخالفت کرے تو یہ درست نہیں ہے. جی ہاں
ڈاکٹر یہ ایک سوال جو خواتین کی طرف سے ہے, یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیں گے, بحوالہ ریاض الصالحین اور ابو داؤد. جبکہ آپ وفات پا چکے ہیں اور ایک
مرا ہوا انسان کے واسطے کیسے دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں سلام کا, لیکن سوال یہ نہیں وہ جواب دیتے ہیں, کہ سوال یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید اسماعیل کے فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجا کرو جہاں بھی ہو. اللہ تعالیٰ خاص ایسے فرشتے ہیں جو درود میری طرف لے کے آتے ہیں, درود پہنچاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص عنایت فرمائی ہے کہ وفات کے بعد بھی وہ درود کا جواب دے سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے, جو چیز چاہے عطا فرما دے, یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ وفات کے بعد بھی وہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں. جی جی ہاں, صرف وہ بات ضرور کی ہو رہی ہے نا, بات صرف ضرور کی ہو رہی ہے. اسے میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ علم غیب میں یہ قاعدہ ہے کہ جتنا علم ہے اسی پہ اکتفا کرنا ہے, اس سے تھوڑے بھی زیادہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی ہے. جب درود کا لفظ صرف درود ہی کو پہنچا جاتا ہے اور درود ہی کا جواب دیتے ہیں. ہاں دیکھیں, میں بھول گیا, چھ جو کلمے ہیں, چھ کلمے بہت مشہور ہیں, یاد رکھیں. چھ کلمے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں, الفاظ بدعت نہیں ہیں. چھ کلمے کے جو الفاظ ہیں جس طریقے سے موجود ہیں یہ درست ہے, ترتیب بدعت ہے. یہ کلمہ نمبر ایک, کلمہ نمبر دو, کلمہ نمبر تین, چھ تک, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں. کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں. ہاں دلیل نہیں ہے, بات الفاظ موجود ہیں, یہ ترتیب, اس ترتیب کی دلیل کہاں ہے کہ سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر یہ دلیل کہاں ہے, اس کی دلیل کہاں کہ یہ پہلا ہے دوسرا ہے. اس کی دلیل تو ہی کلمہ موجود ہے اس طریقے سے, اور کلمہ کو اصل میں یہ سمجھ جہاں پہ لا الہ الا اللہ موجود ہو, جس آیت میں, جس حدیث میں, جس ذکر میں, اسے کلمہ ہی کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ ہی کہتے ہیں, لیکن یہ کہاں کہ یہ ترتیب درست ہے, یہ بالکل جائز نہیں, پوری بدعت ہے. بیان کر رہا ہوں کہ چھ کلمے دیکھیں, نکاح میں کا مسلم جو مسلم طریقہ وہ خطبۃ النکاح ہے, اس میں ایجاب و قبول ہے اور اس میں گواہی ہے, نکاح ہو گیا. اس کے بعد جو بھی اس کے علاوہ عمل ہوتے وہ بدعت ہے. چھ کلمے پڑھانا, اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں یہ مختلف طریقے کے جو رسم و رواج ہے, اصل میں درست نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہندوؤں میں رسم و رواج ہے, وہ اپنے منتر پڑھواتے ہیں اور اس طریقے سے کوشش کرتے کہ ہم بھی کچھ پڑھوا دیں, یہ بات درست نہیں ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جو ہے, جیسے مولوی صاحب الفاظ پڑھتا ہے تو دلہے کو بھی اور دلہن کو بھی وہ الفاظ پڑھنے چاہیں, یہ بات درست نہیں ہے. خطبہ مولوی صاحب دیا کرتے ہیں, جو قاضی ہے یا جو نکاح ہے وہ خطبہ پڑھے گا اور باقی خاموشی سے سنیں گے, اور خطبہ بھی سنت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بغیر خطبے کے نکاح نہیں ہوتا, یہ بات درست نہیں ہے. میں نے جب بدعت تھی تو بخشش کیسے نہیں ہوتی, کیسے نہیں ہوتی. یہ چھ کلمے, میں پھر وہی بات آ رہی, چھ کلمے جو ہیں الفاظ درست ہیں لیکن ترتیب بدعت ہے. کوئی یہ نہ کہ چھ کلمے میں نے کہا بدعت ہے, غلط نہ سمجھیں, الفاظ درست ہیں کلموں کے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, لیکن یہ ترتیب بدعت ہے. چھ کلمے آج تک میں نے خود نہیں پڑھے پورے طریقے سے, مجھے یاد نہیں, تو آپ کو میں کیا بتاؤں.
ویڈیو فلموں کے بارے میں آپ نے جو عبد الباز والے کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر کسی ایسے کیا جائے تو وہ جائز ہے, کیا ہم اس سے متعلق ہیں؟ جبکہ آپ سب کے زمانے میں پوری دنیا میں آپ سب نے دین کی دعوت نہیں پہنچائی, تو کیونکہ آسمان کے پیار میں جو تھا
وہاں تک پہنچائے گی، جہاں تک آپ کو اختیار میں تو نہیں تھا وہاں تک نہیں پہنچائے گی، تو کیا ہم اس کے مکلف ہیں کہ وہ اس طریقے کا استعمال کریں جو آپ نے استعمال نہیں کیا یا جس کی دلیل موجود نہیں؟
جزاک اللہ خیر. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مکلف ہیں آپ ضرور کریں، میں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت جائز ہے اس قید کے ساتھ. اور یاد رکھیں جو عام کیمرے کی تصویر ہے اور ویڈیو کی تصویر میں فرق ہے. عام تصویر کی حرمت میں اختلاف نہیں ہے، چند علماء نے اختلاف کیا ان کی بات درست نہیں، اور ان میں شیخ صاحب ابن عثیمین بھی ہے، ان کی قدر کرتے ہیں لیکن ان کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. لیکن ویڈیو کیمرے اور عام تصویر میں فرق ہے. یعنی ٹی وی آپ گھر میں اگر رکھا ہے اور وہ چل رہا ہے، چاہے آپ تصویر سمجھتے ہیں، اگر آپ اسے تصویر سمجھتے ہیں تو بات درست نہیں. پھر بات آتی ہے بحث پہ، شیشے میں اس میں کیا فرق ہے، اس کا عکس ہے اس کا عکس نہیں ہے، تو لمبی بحث ہوتی ہے. اور یہ فرق بھی اسی وجہ سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں یاد رکھی ہے، اور ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. میں یہ بات اس لیے بیان میں نے کی ہے کہ اتنے بڑے مشہور عالم کا یہ فتویٰ ہے، میں کون آپ کو فتویٰ دوں؟ آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے، اگر میں اپنی بات بیان کر دوں تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں. جب اس سے مرتبہ عالم کی بات آ جائے تو اس بات کا وزن بھی ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہ کام نہیں کرتے وہ بہتر ہیں ان ساتھیوں سے جو کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں، جو ساتھی ویڈیو کا استعمال کرتے ہیں ان سے بہتر وہ ہوں جو استعمال نہیں کرتے.
مسئلے کے سوال اسی کا آخری سوال ہے جزاک اللہ خیر. شیخ جو بھائی اختلاف کرتے صرف ویڈیو سے کرتے ہیں، اور جو تصویر جیب میں رکھی ہوئی ہے دراصل تصویر تو وہی ہے جو کامے بھی لگائی ہوئی ہے، پاسپورٹ بھی لگائی ہوئی ہے، یہ تو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ تصویر اس کو تصویر نہیں مانیں گے، وہ محرک ہے. وہ اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں،
اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتے. ٹھیک، بات واضح ہو گئی ہے. اور اس میں
میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہے جو ہم جس موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں، کس قسم کی وضاحت طلبی ہے، تو اس کو سوال بھی کیا جا سکتا ہے. موضوع سے ہٹ کر اگر ہم سوال کرتے رہیں گے تو یہ مسئلہ بہت طویل ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب کو بہت دور جانا چاہتے ہیں، جانا ہوتا ہے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں مزید، لہٰذا اس ڈنکن کو برخاست کرتے ہیں.
آخری سوال ہے ساتھی کا. میں ساتھی کا ایک اچھا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قول لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر یہاں پہ لفظ بھی قولوں کا ہے، اور میں نے یہی بات جو غلط فہمی نے بیان کی ہے، قولوں کا مطلب صرف زبان کا قول نہیں ہوتا، قولوں کا مطلب یاد رکھیں ہمیشہ، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ زبان کا قول نہیں ہوتا، ظاہرا یہی ہوتا ہے کہ زبان کا قول ہے، لیکن حقیقتا قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر ہم اس قول کو سمجھیں گے قولوں کا کیا مفہوم ہے. تو قولو کا مفہوم یہی ہے، ان آٹھ شرطوں کے ساتھ جس نے زبان سے کہا اس کا کلمہ قابل قبول ہے، جس نے ان آٹھ شرطوں کے علاوہ صرف زبان سے پڑھا تو اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. سر کو قرآن کیا یہ کہاں چھاپتے ہیں سر القرآن؟ پاکستان میں کون چھاپتے ہیں؟ تو وہی صوفی چھاپتی ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں، یہ نہیں نہیں ایسے میرے یہاں ایسی کوئی بات نہیں. چھ کلمے جو میں نے پڑھے تھے کافی عرصے مجھے بالکل یاد نہیں پورے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا محمد عبد الرسول، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ملک الحمد علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. دو اور بھی اس کی کلمہ تمجید ہے، کلمہ حمد و ثنا. یہ سب جو بھی الفاظ ہیں الفاظ درست ہیں، قرآن مجید کی آیات اس حدیث میں یہ ثابت ہے، لیکن ترتیب بدعت ہے. یہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا ہے، یہ بدعت ہے.
قادیانی
اس میں کوئی دیکھے قادیانی کی طرف سے ہو،
یا برہندی کی طرف سے ہو یا جو بندی کی طرف سے ہو, بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد